الذين اصطفى، أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. وقال تعالى ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. آج جمعہ کا مبارک دن ہے، آج کے دن ہم نے اور آپ نے بھی چند خاص کام کیے ہیں اور کریں گے، اور پوری دنیا میں ایمان والے اللہ کی توفیق سے ان چند خاص کاموں کو جمعے کے دن دہراتے ہیں. اللہ کے ہر حکم میں اور شریعت و سنت کی ہر ادا میں بہت گہرے سبق اور اشارے ہوتے ہیں. یہ الگ بات ہے کہ ہم میں سے بہت سے لوگ جو ان احکام پر عمل کرتے بھی ہیں وہ ان کی گہرائیوں کو جانتے نہیں، یا اگر جانتے بھی ہیں تو یاد نہیں رکھتے. ہر عمل کی جو حقیقت ہے اس میں جو راز چھپا ہوا ہے دل کو صاف کرنے کا، اس عمل کے کرتے وقت اس کو یاد رکھنے سے عمل کی قیمت اور لذت اور تاثیر بہت بڑھ جاتی ہے، اور اسی کو اصل میں ایمان اور احتساب کہتے ہیں. علماء نے لکھا ہے کہ یہ جو چند کام جمعے کے دن خاص طور پر کرنے کو بڑی اہمیت دی گئی، ان کے اندر بھی ایک بہت ہی گہرا راز چھپا ہوا ہے. اگر انسان ہم اور آپ ہر جمعہ ہی کو کم سے کم ان چند اعمال کو دہرانے کی برکت سے دہراتے وقت اس بات کو یاد رکھیں تو ہماری زندگی میں بڑی زبردست تبدیلی انشاءاللہ آسانی کے ساتھ آنی شروع ہو جائے. مثال کے طور پر آج ہم نہائے ہیں، ہم نے اور آپ نے غسل کیا. اگر آج ہم نہاتے وقت خاص طور پر جمعے کے دن اس بات کو یاد کر لیں کہ آج تو میں نہا رہا ہوں لیکن ایک وقت آئے گا جس دن کہ میں نہاؤں گا نہیں، بلکہ مجھ کو نہلایا جائے گا. آج تو میں اپنے کپڑے خود بدل رہا ہوں, لیکن ایک وقت وہ آئے گا اور بہت قریب ہے وہ, جب میں اپنے کپڑے خود نہیں بدل پاؤں گا, میرے کپڑے بدلے جائیں. آج تو میں خوشبو خود لگا رہا ہوں سنت کے مطابق, لیکن ایک دن وہ تیزی کے ساتھ ہماری طرف بڑھ رہا ہے جس دن کہ میں اپنے بدن پر کپڑوں پر خوشبو خود نہیں لگا پاؤں گا, بلکہ میرے بدن پر کپڑوں پر خوشبو لگائی جائے. اور آج کے دن میں چل کر پیدل یا سواری سے صاف ستھرے کپڑے پہنے ہوئے خوشبودار بدن اور کپڑے کے ساتھ نماز پڑھنے کے لیے جا رہا ہوں, لیکن ایک وقت آئے گا, ایک دن آئے گا جب میں اپنی نماز پڑھنے کے لیے خود نہیں جا پاؤں گا, بلکہ میری نماز پڑھانے کے لیے مجھے لے جایا جائے. آج کی نماز کے بعد آج ہم اپنی نماز خود پڑھیں گے انشاءاللہ, لیکن اس دن کی نماز ہم اپنی خود نہیں پڑھ پائیں گے, بلکہ ہماری نماز پڑھی جائے گی. اور آج کی نماز کے بعد ہم اللہ کی حفاظت اور توفیق سے اپنے گھر یا کاروبار میں واپس جائیں گے, لیکن اس دن کی نماز کے بعد نہ گھر جانے کو ملے گا, نہ کاروبار میں جانے کو ملے گا, بلکہ اللہ کے سامنے پیشی شروع ہو جائے گی. اصلی زندگی شروع ہو جائے گی. لوگ سمجھتے ہیں زندگی کے خاتمے کا نام ہے موت, موت نام ہے اصلی زندگی کی شروعات کا. ہمارے عام محاورے میں موت کے بارے میں لفظ بولا جاتا ہے آنکھ بند ہونا, کہتے ہیں کہ فلاں صاحب کی آنکھ بند ہوتے ہی ان کے بچوں نے بالکل تعلقات توڑ لیے. اور رحمت العالم سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے موت کے بارے میں جملہ بولا تھا, الناس نیام اذا ماتوا انتبہوا, لوگ سو رہے ہیں جب مریں گے تب آنکھ کھلے گی. مرنے سے آنکھ کھلتی ہے, آنکھ بند نہیں ہوتی. آنکھ تو ہم میں سے اکثر کی ابھی بند ہے. جمعے کے دن اگر صرف ہفتے میں ایک ہی مرتبہ کہیں, ہم میں سے مشغول سے مشغول اور غافل سے غافل ایمان والا بھی اگر یہ چند کام جو کرتا ہی ہے, وہ جمعے کی نماز تو اکثر ایمان والے پڑھتے ہی ہیں, اور جمعے کے دن خاص طور پر نہانے کا, غسل کرنے کا, کپڑے بدلنے کا, خوشبو لگانے کا مسلم معاشرے میں ایک قابل رشک رواج ہے. دنیا کی کسی قوم کے پاس ایسا رواج موجود نہیں. اتنی سی بات ہے, ہم یہ کام کرتے ہیں عادت کے طور پر غفلت کے ساتھ, اور اگر ذرا سی محنت کر کے اپنے دل میں یاد کی کیفیت پیدا کر لی جائے, اور یہی کام ذرا شعور کے ساتھ, بیداری اور ہوشیاری کے ساتھ, نیت کے ساتھ ذرا سا سوچ کر کریں, صرف اتنا کر لیں کہ غسل خانے میں جاتے وقت ذرا سا یاد کریں, آ رہا ہے وہ وقت جبکہ مجھے نہلایا جائے گا. جیسے ہی سوچیں گے یہ نا, خود بخود اپنے گناہ یاد آنے لگیں گے, ڈر لگنے لگے گا, خوف کی کیفیت ہوگی, شرمندگی اور ندامت کی کیفیت ہوگی, موت یاد آئے گی, پھر قبر یاد آئے گی, مرتے وقت کی کیفیت یاد آئے گی, اور آخرت کا میدان یاد آئے گا. اور ہیں تو ایمان والے, انکار کرنے والے تو نہیں ہیں, تھوڑی غفلت کی گرد و غبار ہمارے دلوں پر بیٹھ گئی ہے, ہر ایک کے کانوں میں کچھ نہ کچھ باتیں اللہ کی کتاب کے حوالے سے اور اللہ کے عظیم محکم رسول کے حوالے سے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کچھ نہ کچھ باتیں تو مرتے وقت کی مرنے کے بعد کی کان میں پڑی ہوئی ہیں. جب یہ سب کام کرتے وقت اپنی موت کو اور موت کے دن کو یاد کریں گے تو پھر آخرت کی وہ منزلیں بھی یاد آئیں گی, اور ہو سکتا ہے کہ پھر شرمندگی کا ایک آنسو ہماری اور آپ کی آنکھوں سے نکل جائے, اور اللہ اتنا مہربان ہے کہ ندامت کے آنسوؤں کو اللہ قبول کیے بغیر واپس نہیں کرتا. آج تک ایسا نہیں ہوا ہوگا کہ کسی آنکھ سے شرمندگی کا آنسو نکلا ہو اور کسی نے اپنے دل میں ایک ندامت محسوس کی ہو کہ اللہ مسلمان گھرانے میں پیدا تو ہو گیا مگر میں دھن کا مسلمان نہ بن سکا, بہت گناہ کر لیے میں نے, معاف کر دیجئے میرے اللہ. قسم کھا کے بھی میں کہہ سکتا ہوں آج تک ایسا نہیں ہوا ہوگا کہ کسی ایمان والے یا ایمان والی نے ندامت کی آنسو بہا کر اللہ سے چپکے سے معافی مانگی ہوگی اور اللہ نے اسی وقت اس کو معاف نہیں کر دیا ہو. کہتے ہیں جس کے پاس کوئی چیز نہیں ہوتی اس کو اس چیز کی بڑی قدر ہوتی ہے. اللہ کے خزانے میں سب چیزیں ہیں. اللہ اللہ ہے, اللہ کی ذات میں, اللہ کی صفات میں کیسی کیسی جمال اور جلال کی شانیں جمع ہیں کہ کوئی اگر ایک ہزار سال تک بھی بیان کرتا رہے تو صرف قرآن کی روشنی میں اللہ کی شان ہائے جلال و جمال پر بیان نہیں کر سکتا, صرف قرآن کی روشنی. اور اگر میں یہ کہنے کی ہمت کروں کہ تنہا سورہ رحمان کی روشنی میں اگر کوئی بندہ اللہ تعالیٰ کی شان جمال اور شان جلال کو بیان کرنے لگے تو شاید سو سال تک بھی بیان نہیں کر سکتا. اللہ تعالیٰ کی اتنی عظمتوں کے پاس کے باوجود, اللہ کی اتنی عظمتوں کے باوجود اللہ کے پاس ندامت اور شرمندگی کے آنسو تو نہیں, کیونکہ اللہ بندہ تو نہیں. اللہ کس کے سامنے روئے گا, اللہ کس کے سامنے معافی مانگے گا, اللہ کس کو بڑا مانے گا, اللہ تعالیٰ کس کے سامنے جھکے گا, سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. اس کے یہاں سب کچھ ہے مگر عزیت ندامت کے آنسو یہ نہیں ہے, اور اسی لیے اس کو اپنے بندوں کی سب سے زیادہ جو چیز اچھی لگتی ہے وہ چیز اچھی لگتی ہے جو خود اس کے پاس نہیں. بڑائی سے بندہ اپنی بڑائی سے اللہ کو متاثر کر پائے گا, اپنی دولت سے اللہ کو متاثر کر پائے گا, اپنی خوبصورتی سے اللہ کو متاثر کر پائے گا, اپنے مکان, اپنی کار, اپنی سواریوں, اپنے حسب نسب سے اللہ کو متاثر کر پائے گا. بڑے بڑے آئے اور پنکوں کی طرح تاریخ کے سیلاب میں بہ گئے, لیکن اللہ یہ متوجہ ہوتا ہے شفقت اور پیار کے ساتھ, رحمتوں کے سمندر کے ساتھ وہ اس رونے والے بندے اور بندی کی طرف متوجہ ہوتا ہے جو اللہ کے سامنے ندامت کے آنسو پیش کرتا ہے کہ میرے اللہ میں آپ کو پہچان نہ سکا, آپ کی اطاعت آپ کے حق کے مطابق نہیں کرتا. جمعے کے دن بھی افسوس کہ ہم میں سے اکثر لوگ غفلت کے ساتھ گزار دیتے ہیں. اتنا ضرور ہے کہ جمعے کی نماز کی کچھ خاص بات سننی ہے تو جمعے کی نماز کو ہمیں اللہ کے وہ بندے اور ہمارے وہ پیارے بھائی بھی آ جاتے ہیں جو عام وقت کی نماز پابندی کے ساتھ شاید مسجد میں نہیں پڑھتے, لیکن اگر اتنا اور بڑھا لیں ہم سب کہ جمعے کے دن تھوڑا جلدی اپنے آپ کو فارغ کریں, کچھ بھی ہو جائے اور جلدی فارغ کر کے جمعے کے دن اگر ان سارے کاموں کے کرتے وقت موت کی یاد کرتے رہیں اور اس کے بعد اسی یاد کی کیفیت میں مسجد جلدی آ جائیں اور یہاں دو رکعت نماز صلاۃ التوبہ کی نیت سے پڑھ کر اللہ سے معافی مانگ لیں تو یقین مانو ہر جمعے کو پورے ہفتے کے گناہ معاف ہوتے چلے جائیں گے. اور پھر ایک وقت آئے گا کہ خالی معاف نہیں ہوں گے بلکہ مستقل یاد کی کیفیت کے دل میں پیدا ہونے کی برکت سے گناہ ہونے ہی کم ہو جائیں گے. یہ فطرت, یہ انسانی فطرت ہے کہ جس چیز سے انسان شرمندہ ہوتا ہے وہ بار بار کی شرمندگی انسانی ضمیر گوارا نہیں کرتا. چونکہ ہم بے حس ہو گئے ہیں, گناہوں پر شرمندہ نہیں ہوتے, اندر سے ہمارے اندر کوئی ندامت کی کیفیت اور طرف کی کیفیت نہیں پیدا ہوتی, اس لیے ہم سے گناہ نہیں چھوٹتے. ورنہ جس دن جس نوجوان, جس بڑے اور بوڑھے, جس مرد اور عورت کے دل میں واقعی پچھتاوے اور شرمندگی کی کیفیت پیدا ہو جائے, اس کے بعد اس سے اس گناہ کا دوبارہ ہونا آسان نہیں ہوتا. اور عزیز نوجوانوں, نیکیوں کا کرنا, بہت زیادہ نیکیوں کا کرنا اتنا زیادہ ضروری نہیں ہے جتنا سب گناہوں کا چھوڑنا ضروری ہے. ہمارا عام حال یہ ہے کہ جب ہم دین میں لگتے ہیں, دین کی طرف آگے بڑھتے ہیں, تو کچھ نیکیاں ہماری زندگیوں میں آ جاتی ہیں, بہت اچھی بات. لیکن بہت سے گناہ ہوتے ہیں جو اس طرح جن کا چسکا پڑ چکا ہوتا ہے کہ وہ ہم سے نہیں چھوٹتے. اگر آپ غور کریں تو ایسا نہیں ہے کہ ہم سب بہت بڑے بڑے سب گناہ کر رہے ہیں, ایسا بالکل نہیں. پچاسوں گناہوں سے تو اللہ نے ہم کو بچایا ہوا, لیکن ہر ایک کے پیچھے دو چار پانچ گناہ پڑتے ہیں اور وہ دو چار گناہ وہ نہیں چھوڑ پا رہا. کیا یہ سمجھداری کی بات ہے کہ ان دو چار گناہوں کی وجہ سے ہم کروڑوں برس جہنم میں گرے؟ صرف دو چار گناہوں کا مسئلہ, کسی کی آنکھ قابو میں نہیں ہے, کسی کا غصہ قابو میں نہیں ہے, کسی کی زبان کڑوی ہے, باپ باپ تو کوئی غصہ کر لیتا ہے, بیوی بچوں کو ڈانٹنے لگتا ہے, کسی کے معاملات میں ذرا کچھ گڑبڑ ہے. سب گناہوں میں سب مبتلا نہیں ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایک دو بیماریاں ہیں جن کے علاج کی طرف اگر توجہ ہو جائے تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو پوری ایمانی اور روحانی صحت دے. آخرت کا مسئلہ بہت سنگین مسئلہ ہے. اللہ اکبر, ہم لوگوں نے کھیل بنا لیا ہے آخرت. لوگوں ذرا سوچو, مرنے کے بعد کیا ہونے والا ہے, کیا ہوگا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک بیٹی تھی حضرت زینب. مجھے یہ بتایا گیا ہے کہ اس بیان کو سننے میں عورتیں بھی شریک, وہ بھی ذرا غور سے سنیں. اور ہم سب کے گھروں میں بیٹیاں ہیں, اللہ سب کو تر و تازہ اور شاداب رکھے, سب کی عزتیں محفوظ رکھے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بیٹی کا نام تھا حضرت زینب. حضور کے نبی بننے سے پہلے ان کی شادی مکے کے ایک شخص سے ہو گئی, وہ ظالم شخص تھا. اور جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے نبی اور رسول بنایا تو اس شخص کی دشمنی اور ظلم و ستم میں بہت اضافہ ہو گیا. اب بہت کوشش کی مگر کوئی نتیجہ نہیں نکلا. بہت ستائی جاتی تھی حضرت زینب, اس لیے کہ وہ تو اپنے باپ کے نبی بنتے ہی فوراً ایمان لے آئیں گے, لیکن ایمان لانے کی وجہ سے ان کے شوہر اور سسرال والے ان پر بہت زیادتیاں کرتے, مارتے پیٹتے تھے, بھوکا رکھتے تھے, لیکن یہ سب ظلم و ستم برداشت کرتی تھی. ہر کچھ دن کے بعد کسی طرح قریب سے یا دور سے ایک جھلک اپنے باپ کی دیکھ لیا کرتی تھی, اور اس حسین منظر کو دیکھ کر اپنے باپ کو دیکھ کر ہی ان کا سارا غم ختم ہو جاتا. لیکن پھر ایک وقت آیا کہ رحمت العالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکے سے مدینہ منورہ ہجرت کر کے چلے گئے. اب یہ سہارا بھی اس بیٹی کا ختم ہو گیا. چنانچہ وہ غم میں گھٹنے لگی, تڑپنے لگی کہ کوئی موقع ملے اور میں بھاگ جاؤں, مدینے چلی جاؤں, پھر دیکھا جائے گا جو ہوگا. لیکن جانے نہیں دیا جاتا تھا, بڑی کڑی نگرانی رکھی جاتی تھی. یہاں تک کہ اس میں ان کے شوہر کہیں باہر گئے. شوہر کا جو چھوٹا بھائی تھا وہ تھا تو مشرک لیکن اتنا سخت مزاج نہیں تھا, مزاج میں نرمی اور شرافت تھی. حضرت زینب نے اپنے شوہر کے چھوٹے بھائی کی خوشامد کی کہ مدینے جانے والا قافلہ جب کبھی تیار ہو تو اتنا احسان مجھ پر کر دو کہ کسی طرح اس قافلے تک مجھ کو پہنچا دو, پھر میں اس کے ساتھ چلی جاؤں گی, اور جب مدینے پہنچ جاؤں گی تو پھر میرے ابا جائیں, میرا اللہ جائیں, اللہ کے رسول جائیں, جو ہونا ہوگا ہوگا, ایک بار میں ان کو دیکھ تو لوں. ان کے دیور نے وعدہ کر لیا اور چند ہی دن کے اندر قافلے کی خبر بھی مل گئی, اور یہ چپ چاپ اپنی بھاوی کو لے کر روانہ ہوئے کہ وہ اس قافلے تک پہنچا دیں. ادھر وہ قافلے میں جا کر شامل ہوئی اور قافلہ روانہ ہوا, اور ادھر خبر ہو گئی کہ سسرال والوں کو غائب, کہ زینب تو گھر میں نہیں, کہاں گئی کہاں گئی کہاں گئی, پتہ لگا کہ وہ تو بھاگ گئی. تو تیز رفتار گھوڑوں پر سوار ہو کر زہریلے بلم اور خنجر اور تیر اور کمان لے کر اور تلواریں لے کر لوگ دوڑے کہ قافلہ تو جا رہا ہے اونٹ پر, یہ گھوڑے تیز دوڑیں گے تو پکڑ لیں گے. دور سے حضرت زینب نے تیز رفتار گھوڑوں کے قافلوں کو آتے ہوئے دیکھا تو اپنے قافلے والوں سے خوش پکارے کر کہا کہ ارے اپنے اونٹوں کو تیز چلاؤ, مجھے لگ رہا ہے کہ وہ قافلہ مجھے پکڑنے کے لیے آ رہا ہے. اب اونٹ کتنی تیز چل سکتے تھے. قریب پہنچے یہ لوگ, انہوں نے قافلے والوں کو پکار کر کہا کہ رک جاؤ, اونٹ والوں سے کہا کہ رک جاؤ, لیکن وہ نہیں رکے. اپنی طرف سے پوری کوشش کر رہے تھے وہ لوگ کہ بی بی زینب کو لے جائیں, لیکن جب نہیں رکے تو وہیں سے ایک نیزہ ایسا مارا نشانہ لگا کر کہ حضرت زینب کے نازک مقام پر لگا. حالت حمل سے تھی, امید سے تھی, دو طرف سے خون جاری ہو گیا اور وہ گر پڑی. قافلہ مجبوراً رک گیا, ان لوگوں نے آ کے پکڑا اور ان سے کہا کہ اس کو تم نہیں لے جاتے, اس کو ہم واپس لے جائیں. کیا کر سکتے تھے وہ لوگ اسی زخمی حالت میں. میں تو بیان بھی نہیں کر سکتا کہ تاریخ کی کتاب نے کس طرح کیا منظر کھینچا ہے اس زخمی زینب رضی اللہ عنہا کو کھینچ کر کس طرح لے جایا گیا, مکہ مکرمہ میں رکھا گیا. لیکن کئی دن کے علاج کے باوجود ان کا زخم ٹھیک نہیں ہو رہا تھا. یہاں تک کہ علاج کرنے والے نے کہہ دیا کہ یہ بچے گی نہیں اب. تو ان لوگوں نے سوچا کہ زینب کو یہاں مرنا, اگر مر گئی تو ہمیں بہت بڑا جرمانہ دینا پڑے گا, پتہ نہیں کیا کیا ہوگا, تو اس کے بلا سے اس بلا کو کسی طرح ٹالو. اس زخمی بی بی زینب کو مدینے روانہ کر دیا کہ جاؤ, مرنا ہے تو وہاں جا کے مرو. حضرت زینب مہینوں کی زخمی اس حالت میں مدینے منورہ آئیں, اور مدینے میں کچھ دن گزارنے کے بعد ان کا انتقال ہو گیا, شہادت کی موت ملی. اب حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی اس بیٹی کو لے کر دفن کرنے کے لیے مدینہ کے قبرستان پہنچے, قبر میں خود اترے اور اپنی بیٹی کو قبر میں خود لٹایا, اور لٹانے کے بعد اچانک آپ بجائے باہر نکل کر فوراً قبر کو بند کرانے کے آپ نے ایک دم سے جب باہر نکلے تو صحابہ نے دیکھا کہ آپ کے چہرے پر ایک عجیب طرح کی گھبراہٹ اور ایک عجیب طرح کی فکر مندی ہے. آپ دیر تک کھو رہے ہیں کسی اور عالم میں, کچھ نہیں بولے صحابہ سے, صحابہ چپ چاپ کھڑے انتظار کرتے رہے. کچھ دیر کے بعد اللہ کے رسول کے چہرے پر اطمینان کے آثار آئے اور تب آپ پھر وہاں سے ہٹے. بعد میں کسی نے پوچھا ہمت کر کے کہ تسلیم میں ہم لوگ آپ کے ساتھ کئی بار پہلے بھی آئے مگر آج ایک نرالا واقعہ ہوا, آپ نے اپنی بیٹی کو لٹایا اس کے بعد آپ مگر اس عالم میں کھو گئے, آپ بہت متفقے نظر آ رہے تھے گھبرائے ہوئے, اس کے بعد آپ کے چہرے پر بشاشت آئی. اگر مناسب ہو تو اللہ کے رسول آپ بتا دیجئے کہ ہوا کیا تھا. تب آپ نے فرمایا کہ سنو, جب میں نے اپنی بیٹی کو قبر میں لٹایا تو مجھ کو یاد آیا کہ جب بھی کوئی میت مرد یا عورت کوئی بھی قبر میں لٹایا جاتا ہے, چاہے وہ کتنا بڑا اللہ کا ولی ہو, کون مومن ہو, کتنی بڑی مومنہ ہو, قبر پہلے اس کو دباتی ہے. اور دباتی کیسے ہیں, آپ نے اپنے دونوں ہاتھوں کی پانچوں انگلیوں کو ایک دوسرے میں اس طرح ڈال کر دکھایا, اس طرح جا دباتی ہے کہ پتلی اس میت کی پتلیاں ایک دوسرے میں اس طرح, دائیں طرف کی پتلیاں اور بائیں طرف کی پتلیاں ایک دوسرے میں اس طرح پیوست ہو جاتی ہیں جیسے میرے ہاتھ کی انگلیاں. حضور نے دکھا کے فرمایا اب جب میں نے اپنی بیٹی کو قبر میں لٹایا تو مجھے خیال ہوا کہ اب یہ قبر میری بیٹی کو دبائے گی, اب میرا بیٹی کا کیا خرچ ہوگا. میں نے اپنے اللہ سے کہا کہ اللہ آپ دیکھ رہے ہیں میری بیٹی اس حالت میں آئی ہے کہ اس کے بدن میں ہڈیوں کے سوا کچھ نہیں ہے, مہینوں سے بیمار اور زخموں کی تاب نلا کر آئی ہے, آپ بہت رحیم ہیں اللہ, اگر آپ حکم دے دیں کہ قبر اس میری بیٹی کو نہ دبائے اور فتنہ قبر سے میری بیٹی کو مستثنا کر دیں تو آپ کا بڑا کرم ہوگا. میں اللہ کی خوشامد کرتا رہا, خوشامد کرتا رہا, دعا مانگتا رہا. جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے مجھ کو یہ خوشخبری مل گئی کہ محمد غمگین نہ ہو, ہم نے حکم دے دیا ہے قبر تمہاری بیٹی کو نہیں دبائے گی, تب مجھے اطمینان ہوا. اے لوگوں, بیٹیاں میرے بھی ہیں اور بیٹیاں آپ کے گھروں میں بھی ہیں, اللہ سب کو آباد رکھے. کبھی ہم کو اپنی بیٹی کے بارے میں اپنے بارے میں وہ فکر ہوئی جو سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی شہید بیٹی کے بارے میں. یہ بیٹی بے پردگی کے ساتھ قبر میں نہیں گئی تھی, یہ بیٹی شہوت پرستی کے ساتھ قبر میں نہیں گئی تھی, یہ بیٹی سینما اور ٹی وی دیکھتی ہوئی قبر میں نہیں گئی تھی, یہ بیٹی گالی بکتے ہوئے قبر میں نہیں گئی تھی, نمازیں چھوڑتی ہوئی قبر میں نہیں گئی تھی, گالی گاتی ہوئی قبر میں نہیں گئی تھی, بلکہ دین حق پر جان قربان کر کے, توحید و سنت پر جان نچھاور کر کے شہادت کی موت میں نصیب ہوئی تھی. مگر فکر تھی ان کے باپ کو, اور باپ بھی کون, دنیا میں آج تک کسی بیٹی کو ایسا باپ نہ ملا ہے نہ ملے گا جیسا کہ زینب, رقیہ, کلثوم اور فاطمہ کو ملا. آخرت کا مسئلہ قبر سے شروع ہوتا ہے, اور جب پہلی منزل کا یہ عالم ہے, اور وہ بھی عذاب قبر نہیں ہے, یہ فتنہ قبر ہے, جب فتنہ قبر ایسا ہے تو عذاب قبر کیسا ہوگا؟ عذاب قبر تو گنہگاروں کو ہوگا, فتنہ قبر ہر ایک کو ہوگا. تو جو ہر ایک کو ہوگا, چاہے وہ جتنا نیک ہو, جب وہ اتنا سخت ہے تو پھر عذاب قبر جو گنہگاروں کو ہوگا اس کا کیا حال؟ بہت کھیل سمجھایا ہم نے. پھر قیامت کے میدان میں کیا ہونے والا ہے, میرے اور آپ کے ساتھ کیا ہونے والا ہے؟ اے اللہ, اس غفلت سے اب نکال دیجئے مجھے, بہت دن ہو گئے. آخر کیا وجہ ہے کہ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ جب ان کے انتقال کا وقت قریب آیا, بالکل قریب آیا, اور وہ بھی شہادت کی موت مر رہے ہیں, تو اچانک آپ کھولی اور اپنے بیٹے سے کہا جن کی گود میں ان کا سر تھا, بیٹا ذرا میرا سر اتار کر ذرا زمین پر رکھ دو, گود سے ہٹا. عبداللہ نے عمر ان کے بیٹے چیخ ہوتے کہ ابا جی کیا کہہ رہے ہیں آپ, میں نہیں ہٹاؤں گا, اس وقت آپ کا سر اپنی گود سے اٹھا دوں, مجھ سے نہیں ہو گئی. پھر ایک مرتبہ حضرت عمر نے بیٹے زندگی بھر تم نے میری بات مانی, چلتے وقت نے کہ آخری بات مان لو, میرا سر نیچے گیا. پریشانی کا بوجھ لیا اپنے عمر نے. بیٹے نے کہا کہ ابا کیوں آخر آپ یہ بات کہہ رہے ہیں, جب میری گود اس لائق نہیں کہ آپ کا سر اس میں رہے. تب حضرت عمر نے جواب دیا, بیٹا تمہاری گود کی بات نہیں, بات یہ ہے کہ اگر تیرے باپ کو جہنم میں ڈلنا ہے تو جتنی جلدی جہنمی انسان کا سر تیری گود سے دور ہو جائے اتنا تیرے لیے اچھا ہے. اللہ اللہ, یہ ہے وہ عمر جن کے بارے میں قرآن میں آیات اتری, یہ ہے وہ عمر جن کے جنتی ہونے کی بشارت اللہ کے رسول نے ایک سے زیادہ مرتبہ دی, مگر اطمینان نہیں ہے. حضور کی بشارت پر شک ہو ایسا نہیں ہے, لیکن پتہ نہیں ان کے دل کیا سوچتے تھے کہ اللہ کے رسول نے تو اس وقت تک زندگی کے بارے میں فرما دیا تھا, اب میرا کیا اس کے بعد معاملہ ہوا ہے تو اللہ جانے. اور ایمان والا کسی بشارت سے مطمئن نہیں ہوا کرتا. عبداللہ ابن مبارک اتنے بڑے محدث اور عالم اور فقیہ, چھ مہینے علم کی خدمت کرتے تھے, حدیث پڑھاتے تھے, اور چھ مہینے راہ خدا میں جہاد کرتے تھے, اور حدیث جب پڑھاتے تھے تو 40,000 لوگ ان کے شاگرد حلقے میں بیٹھتے تھے ایک وقت میں, 1100 لوگ ان کی آواز کو مجمع تک پہنچانے کے لیے مقرر تھے. کتنے؟ 1100. جب ان کے انتقال کا وقت قریب ہوا تو انہوں نے اپنے بیٹوں سے کہا کہ بیٹو بچوں مجھے چارپائی کے اتار کے ذرا نیچے لے جائے. وہ بھی وہی بات ہے, بچے نے بہت خوشامد کی, بچوں نے ابا یہ مت کہیے, مت کہیے, کیسے ہم آپ سے ہوں گا, بیٹا بات تو مان, بات مان لو بیٹا. نیچے جیسے ہی لٹائے گئے فوراً ذرا پلٹے اور اپنی دونوں طرف کے گال مٹی میں ملنے لگے اور اپنی سفید داڑھی کو پکڑا اور کہا کہ اللہ عبداللہ کے بڑھاپے پر رحم فرمانا. یہ نہیں کہا کہ میں نے زندگی بھر علم کی خدمت کی ہے, حدیث کی خدمت کی ہے, دین کی محنت کی ہے, کچھ نہیں یاد ہے ان کو, ان کو بس یہ خیال ہے کہ اب جا رہا ہوں جبار قہار کے پاس, ملک الملوک کے پاس, احکم الحاکمین کے پاس, کوئی ایک عمل بھی نہیں ہے جو اس کے شایع نشان. آخرت کا مسئلہ کھیل نہیں ہے, بہت سنگین, بہت سنگین. قیامت کے میدان میں ہزاروں سال گزر چکے ہوں گے, حساب و کتاب نہیں شروع ہوگا, مخلوق پریشان ہوگی, سورج قریب ہوگا, گرمی اور وحشت سخت ہوگی, لوگ بہت زیادہ پریشان. تب انسانوں کا ایک وقت طے کرے گا کہ بھی چل کے ذرا اب نبیوں کے پاس چل کے خوشامد کریں, کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے کوئی درخواست پیش کریں, تو آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے, ان سے کہیں گے کہ آپ کی اولاد بہت پریشان ہے, آپ اللہ تعالیٰ سے اتنا تو عرض کر دیجئے کہ حساب تو شروع فرما دیں. آدم علیہ السلام کہیں گے بچوں آج اللہ کا غصہ اپنی شباب پر, میری ہمت نہیں ہے کہ میں اللہ کے سامنے جا کر کچھ کہوں, اگر آج میں نے کچھ کہا اور پلٹ کر اللہ تعالیٰ نے مجھ سے یہ کہہ دیا کہ آدم دوسروں کی بات بعد میں کرنا, پہلے بتاؤ کہ جنت میں میں نے تم کو ایک پیڑ کا پودا کھانے سے یا ایک دانا کھانے سے منع کیا تھا, فلا چیز تم نے کھائی کیوں؟ اس کا جواب دو. تو میں دنیا میں معافی مانگ چکا تھا, اللہ مجھے معاف کر چکا تھا, مگر آج اللہ کا غضب یہ ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ نے پلٹ کر مجھ سے پوچھ لیا اس گناہ کے بارے میں جو مجھ سے جنت میں ہو گیا تھا, تو میرا تو میں تو کوئی جواب ہی نہیں دے پاؤں گا. میں نہیں جا سکتا, نوح کے پاس جاؤ, نوح علیہ السلام کے پاس آئیں گے, ان کی خوشامد کریں. آپ نے 950 سال اللہ کے بندوں کو اللہ کی دین کی دعوت, بہت صبر کیا. آج آپ اتنی مہربانی کر دیجئے کہ اللہ تعالیٰ سے اتنا کہہ دیجئے کہ حساب کتاب سے شروع کروا دیں. نوح علیہ السلام کہیں گے کہ آج اللہ کا جلال ایسی کیفیت میں ہے کہ میں اللہ کے سامنے جانے کی ہمت نہیں کر سکتا, اپنی جگہ پہ کھڑا ہوں, انتظار میں ہوں اپنی باری کی, میں نہیں جاتا. اگر اللہ تعالیٰ نے پوچھ لیا کہ تم نے اپنے کافر بیٹے کو کیسے بلایا, تو میں کیا جواب دوں گا؟ میں بھی کہتا ہوں, یہاں تک کہ کئی نبیوں کے پاس جائیں گے, ابراہیم علیہ السلام کے پاس پہنچیں گے, ابراہیم علیہ السلام سے تو کچھ کہنے کا موقع بھی نہیں آئے گا, اس لیے کہ وہ ایسی کیفیت میں ہوں گے کہ وہ عرش الٰہی کا پایا پکڑ کر چیخیں مار مار کر رو رہے ہوں گے اور کہہ رہے ہوں گے رب نفسی لا اسألک غیرہا, اے میرے رب بس مجھے آج دس دے, آج میں آپ کو اور کچھ نہیں کہتا. یہ مقام ہے ابراہیم خلیل اللہ کا. آخرت کھیل نہیں, بہت سنگین مسئلہ ہے آخرت. ہم سب نے واللہ آخرت کو بہت ہلکے انداز سے لیا ہے, بہت ہلکے انداز. اور ہماری اصل بیماری جس کی وجہ سے ہم ہزاروں گناہوں میں مبتلا ہیں اور ہم بہت دور ہیں ابھی اسلام کی حقیقت سے, ہماری اصل بیماری ہے آخرت سے غفلت. ہم مانتے تو ہیں کہ مرنے کے بعد جنت بھی ہے جہنم بھی ہے, مگر ہمیں یاد نہیں رہتی. یاد رہتی ہے؟ جس کو یاد رہتی ہے وہ اتنے بے غلط گناہ سے گناہ نہیں کرتا. جس کو یاد رہتی ہے گناہ تو کبھی نہ کبھی اس سے بھی ہو جاتا ہے, لیکن اس کے گناہ میں اور ہمارے اور آپ کے گناہ میں بہت فرق. ایک مثال وہ بھی سن لیجیے. رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مسجد میں مجلس لگی ہوئی تھی اور آپ صحابہ کے جھرمٹ میں بیٹھے ہوئے تھے. ایک صحابیہ خاتون داخل ہوئی مسجد کے اندر, اور بجائے اس کے کہ وہ پیچھے بیٹھ جاتی جہاں عورتوں کی جگہ تھی, انہوں نے صحابہ سے درخواست کی کہ ذرا حضور تک یہ خبر پہنچا دیں کہ میں ابھی آ کر ان سے کچھ کہنا چاہتا ہوں. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس کا جو عام معمول تھا اس میں درمیان میں ایک راستہ رکھا جاتا تھا, مجمع آدھا ادھر بیٹھتا تھا اور آدھا ادھر بیٹھتا تھا, عام طور پر, ہمیشہ نہیں عام طور پر, تاکہ کسی کو اگر آنا ہو یا جانا ہو تو کسی کے کندھے کے اوپر سے پھلاننا نہ پڑے. بڑا ڈسپلن, بڑا سلیقہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر ہر ادا میں. حضور تک خبر پہنچی تو حضور نے اجازت دے دی کہ وہ آگے آ جائے. صحابہ نے اپنی نگاہیں نیچی کر لی اور وہ آگے آ گئی. سامنے آ کر کھڑی ہوئی اور کہا کہ سلام کیا اور اپنا تعارف کرایا کہ میں فلاں بنت فلاں ہوں, زوجہ فلاں ہوں, اور اللہ کے رسول میں اس لیے آئی ہوں کہ مجھ سے زنا کا گناہ ہو گیا, ایک ناجائز کام مجھ سے سرزد ہو گیا, میں اس لیے آئی ہوں کہ میں اعتراف سے جرم کروں اور آپ سے درخواست کروں آپ مجھے اس کی سزا دیں. صلاۃ و سلام ہو رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر, آپ نے اپنا چہرہ پھیر لیا, کوئی جواب نہیں دیا, رخ پھیر لیا. تو وہ تھوڑا کھسک کر اس رخ پر کھڑی ہو گئی اور پھر دوہرائی اپنی بات. پھر آپ نے کسی اور طرف رخ کر لیا, وہ پھر ادھر کھسک کر سامنے آئی اور پھر دوہرائی اپنی بات. تب آپ نے فرمایا کہ تم بالکل صحیح سالم تو ہو, کوئی بیماری تو نہیں. تو صلی اللہ کی بندی نے یہ کہا کہ اے اللہ کے رسول, میں بالکل تندرست ہوں, کوئی بیماری وغیرہ نہیں ہے. یہاں جو لوگ بیٹھے ہیں ان میں میرے رشتے دار بھی ہوں گے, میرے پڑوسی بھی ہیں, آپ کسی سے دریافت کر سکتے ہیں. میں بالکل تندرست ہوں, کوئی دماغی مریض نہیں ہوں, میں غلط بات نہیں کہہ رہی ہوں. اللہ کے رسول مہربانی فرما دیجئے, مجھے استدعا دلوا. تو آپ نے پوچھا کہ تم کو پتا ہے کہ سزا کیا دی جائے گی؟ اس نے کہا مجھے معلوم کہ زمین میں ایک گڑا کھودا جائے گا بہت بڑا سا, اور گردن تک مجھ کو اس میں اتار دیا جائے گا, صرف میرا چہرہ اور سر باہر رہے گا, پورا جسم زمین کے اندر رہے گا, اور آپ کے یہ جانسار صحابہ یہ سب کے سب مجھ پر پتھراؤ کریں گے, اور تب تک پتھر مارتے رہیں گے جب تک میرا دم نہ نکلے. مجھے معلوم ہوگا میں اسی سزا کا مطالبہ کر رہے ہیں, مگر میں اللہ کے رسول, مجھے مرنے کے بعد والی سزا کا بھی پتا ہے, میں اس سزا سے بچنا چاہتی ہوں, یہ سزا مجھے گوارا. اگر یہ سزا پائے بغیر میں مر گئی تو میرا برا حال ہو. یخلد فیہ مہانا, قرآن مجید میں آیا ہے. تب آپ کے رحمت بھرے دل نے ایک اور بات سوچی, پوچھا اس عمل کے نتیجے میں تمہارے پیٹ میں کوئی بچے کی شروعات تو نہیں؟ اس نے کہا میں لگتا تو ہے کہ بچے کی شروعات ہے. تو آپ نے فرمایا کہ تمہارے گناہ کی سزا اس معصوم بچے کو نہیں دی جاتی, انتظار کرو جب بچہ پیدا ہو جائے تب آنا. واپس کر دیا آپ, چلی گئی وہ. جب بچے کی ولادت ہوئی تو جب چلنے پھرنے کے لائق ہوئی چند دن کے بعد, تو بچے کو لے کر پھر آئی, اور پھر آ کر کہا اللہ کے رسول آپ مجھے پہچانے, میں وہی گنہگار عورت ہوں جو چند مہینے پہلے آئی تھی, آپ نے واپس کر دیا تھا, اب دیکھیے میں بچے کو لائی ہوں, بچے کی ولادت ہو گئی, اب دیر مت کیجیے اللہ کے رسول, خدا کے واسطے مجھے سزا دے دی, مجھے پاک کر دی. پھر آپ نے فرمایا کہ نہیں, بچے کو ابھی تمہاری اور تمہارے دودھ کی ضرورت ہے, ابھی تم اس کو دودھ پلاؤ, جب پوری مدت تک دودھ پلا دو تب آؤ. پھر واپس کر دیا, پھر چلی گئی واپس. اللہ جانے اس پوری مدت میں اس نے کس کس طرح اللہ سے دعا مانگی ہوگی کہ اللہ سزا کے بغیر مجھے موت نہ دیجیے گا, اتنے دن تک زندہ رکھیے جب تک کہ میں مجھے سزا نہ ملے. یہاں تک کہ جب بچہ کچھ کھانے پینے کے لائق ہو گیا تو تیسری بار پھر آئی, اور اس مرتبہ روٹی کا ایک ٹکڑا بھی لے کر آئی, اور آ کر پھر کہا اللہ کے رسول میں وہی بد نصیب گنہگار عورت ہوں, آپ نے فرمایا تھا بچہ ابھی دودھ پینے کا محتاج ہے, دیکھیے اب یہ کچھ کھانے لگا, میں آپ کے سامنے روٹی کھلا کے دکھاتی ہوں. روٹی کھلا کے دکھائی, اس کے بعد کہا اللہ کے رسول اب مجھے واپس مت کیجیے. اور اب ایک اور بات کہی, کہا مجھے ایک بیماری ایسی لگ گئی ہے کہ مجھے یہ ڈر لگ رہا ہے کہ کہیں کسی وقت بھی میری موت نہ آ جائے, اگر میں مر گئی سزا کے بغیر تو وہاں کی سزا سے کیسے بچوں گی, اس لیے اللہ کے رسول درخواست سے دیر مت کی. تب آپ نے, صحابہ نے دیکھا کہ آپ نے اپنی آنکھیں جھکا لی, اور آنکھوں سے تب تک آنسو نکلے آپ کے مبارک چہرے پر, اور آپ کی زبان سے نکلا وجبت وجبت وجبت, یعنی اب تو میں کچھ نہیں کر سکتا, اب تو اللہ کا حکم پورا کرنا لازم ہو گیا. تب صحابہ حکم دیا کہ چلے جاؤ اور اللہ کا حکم پورا کرو. تھوڑی دیر کے بعد مدینے کی عورتوں میں کچھ ایسی باتیں ہوئیں کہ وہ اللہ کے رسول کے کانوں تک پہنچی. ان میں کچھ ایسا جملہ تھا جس میں عورتوں کی زبان سے کچھ ایسی بات نکلی تھی کہ کیا ہو گیا تھا اس عورت کو, اچھی خاصی شادی شدہ عورت, کیا ضرورت تھی کسی ناجائز مرد سے تعلق بنانے کی, اس طرح کی بات. دن رات ہماری آپ کی زبان سے ایسے جملے نکلتے رہتے ہیں. اللہ معاف کرنا, اس زبان کو بہت سوچ سمجھ کر استعمال کرنے کا طریقہ سیکھنا چاہیے. یہ جملہ آپ کے کانوں تک پہنچا اور تب آپ اچانک غصے میں آئے اور آپ اپنی چادر مبارک گھسیٹتے ہوئے باہر اور صحابہ کے مجمع سے کہا کہ جس ذات نے مجھ کو حق کے ساتھ بھیجا ہے اس کی قسم کھا کے کہتا ہوں, اس اللہ کی بندی نے وہ توبہ کی ہے کہ وہ توبہ اگر پورے مدینے والوں کو تقسیم کر دی جائے تو سب کی مغفرت کے لیے کر. بس مجھے یہی عرض کرنا ہے اپنے لیے بھی اور آپ کے لیے بھی, آپ میرے لیے دعا کریں اللہ مجھے اور آپ کو سب کو آخرت کی فکر نصیب کر. یہ جو غفلت ہے اس سے جلد از جلد اپنے کو نکالنا ضروری ہے, اور یہ بغیر ذکر کے اور بغیر اہل ذکر کے پاس بیٹھے ہوئے اور موت کو اور موت کے بعد کے حالات کو یاد کرنے کی مشق کے بغیر آج کے ماحول میں مستقل طور پر آخرت یاد نہیں رہ سکتی. یہ اس بارے میں کسی دھوکے میں رہنے کی ضرورت نہیں ہے, گنجائش نہیں ہے. آج کی مجلس میں نکاح بھی ہو رہا ہے اور مجھے اس بات کی میں سمجھتا ہوں اللہ تعالیٰ کی توفیق ہے ان حضرات کے لیے کہ جمعے کے دن نکاح کرنا یہ سنت ہے. سنن ابی داؤد کی روایت میں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اپنے نکاحوں کو جمعے کے دن کیا کرو کہ جمعے کے دن کی برکت اس میں شامل ہو. اللہ کہے کہ اس نکاح میں بھی شامل ہوں اور جمعے کے دن نکاح کرنے کا رواج پڑے. جمعے کے دن جمعے کی نماز کے وقت ہی ہو یہ حدیث میں نہیں ہے, بلکہ جمعے کے دن تو شام تک چلتا ہے, جس کو جس وقت سہولت ہو, لیکن بارہ جمعے کے دن نکاح کے لیے طے کرنا یہ اچھی بات ہے. اب یہ تھا کہ لڑکی والے اور لڑکے والے نکاح کے موقع پر جمع ہوا کرتے تھے اور دونوں طرف کے لوگ اپنے خاندان کی تاریخ بیان کرتے تھے, پچھلے کارنامے بیان کرتے تھے, اور اکثر یہ ہوتا تھا کہ دونوں طرف کے خاندانوں کی اوپر کی نسلوں کے درمیان کبھی کبھی لڑائی جھگڑے جنگیں ہو چکی ہوتی تھی. تو جب یہ لوگ نام لیتے تھے اپنے پچھلے خاندان کے آبا و اجداد کا تو ان میں کچھ ایسے نام آتے تھے جو آپس میں ایک دوسرے سے لڑ چکے ہو. اب جب یہ نام لیتے تھے اپنے خاندان کے کسی ہیرو کا تو ادھر سے پلٹ کے جواب دیا جاتا تھا اس کا, اور پھر جواب کا جواب ہی جواب دیا جاتا تھا, اور دیکھتے ہی دیکھتے نکاح کی محفل جنگ کے میدان میں تبدیل ہو جاتی. رحمت العالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نکاح کے موقع پر دونوں طرف کے لوگوں کے جمع ہونے کے رواج کو تو باقی رکھا بلکہ اس کی حوصلہ افزائی کر کہ سادگی کے ساتھ مسجد میں جمع ہو, چھپا کر نکاح مت کرو بلکہ علانیہ کرو. لیکن آپ نے نکاح کے موقع پر جمع ہونے والے مجمع کے سامنے آپ نے پھر وہی اپنا درد دل نکالا کر رکھا. آپ نے قرآن مجید کی تین آیتوں کا انتخاب فرمایا آپ کو تین آیتیں پڑھا کرتے تھے عام خطبوں میں بھی اور خاص طور پر نکاح کے موقع. میں نے اپنے بعض اکابر کو دیکھا کہ وہ کم سے کم وقت میں صحیح ان تینوں آیتوں کا مطلب اور نکاح سے اور گھریلو زندگی سے ان تینوں آیتوں کے تعلق کو خطبے سے پہلے ضرور واضح کرتے ہیں. کیونکہ ہمارا عام حال یہ ہے کہ ہمیں تو کچھ پتہ نہیں چلتا کہ کیا پڑھا گیا, تو مجھے وہ خبر ہی نہیں ہوتی کہ خطبے نکاح کا کیا مطلب. پہلی آیت آپ پڑھا کرتے تھے یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. اے انسانوں, اپنے مربی اور رب کے بتائے ہوئے اصولوں کی پابندی کر کے دھیان اور احتیاط کے ساتھ زندگی گزارو. جس نے تم کو پیدا کیا ایک جان سے, اس جان سے اس نے اس کا جوڑا بنایا. خلق منہا زوجہا, حضرت حوا کو پیدا کیا گیا آدم علیہ السلام کے اندر سے. اللہ تعالیٰ کے پاس کچھ مٹیریل کی کمی تھی کہ جس طرح آدم علیہ السلام کو الگ سے بنایا گیا ویسے حوا کو الگ سے بنا دیا گیا. لیکن ذرا دیکھیں باریک اشارے اللہ کو, کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے جوڑے کو ان کی بیوی کو انہی کا ایک حصہ بنایا, اور اسی لیے اس کے لیے لفظ بولا زوج. زوج کہتے ہیں عربی زبان میں ایک ہی وجود کے اگر برابر برابر دو حصے کر دیے جائیں تو اس کو زوج کہتے ہیں. عربی زبان میں شوہر کو اور بیوی کو دونوں کو زوج کہتے ہیں. یہ تو ہندوستانی عربی ہے میڈ ان انڈیا, کہ جس میں بیوی کو زوجہ اور شوہر کو زوج کہتے ہیں. اگر آپ عربوں کے سامنے یہ والی عربی بولیں گے تو وہ آپ کے لیے صحت کی دعا کریں گے. یہ تو صرف میراث اور ترکے کے مسئلے میں اجازت دی گئی ہے کہ جب آپ ترکے کا مسئلہ پوچھیں کسی مفتی سے عربی زبان میں تو وہاں اس کی اجازت ہے کہ آپ زوجہ اور زوج کے لفظ بولیں, تاکہ پتہ چلے کہ مرنے والا شوہر تھا اور وارث ہونے والی بیوی ہے, یا مرنے والی بیوی تھی اور وارث ہونے والا شوہر ہے. وہاں اجازت دی گئی ہے کہ وہاں زوجہ لکھ سکتے ہیں. باقی عربی زبان میں شوہر اور بیوی دونوں کے لیے ایک ہی لفظ بولا گیا. ذرا غور کرے, اللہ کے الفاظ کے خزانے میں کوئی کمی نہیں تھی, لیکن جس شریعت میں میاں بیوی دونوں کے لیے لفظ تک الگ نہیں پسند کیا گیا, کیا وہ شریعت میاں اور بیوی کے درمیان تفریق اور ظلم کو گوارا کرے؟ اب گویا نکاح کے موقع پر یہ آیت پڑھ کر ایسا لگتا ہے کہ رحمت العالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میاں اور بیوی دونوں کو یہ یاد دلوا دیا کہ تم دونوں ایک وجود کے حصے ہو. اب اگر جو شوہر اپنی بیوی کا دل دکھاتا ہے وہ دراصل کسی اور کا دل نہیں دکھاتا, وہ اپنے ہی وجود کے آدھے حصے کو زخمی کرتا ہے. اور جو بیوی اپنے شوہر کا دل دکھاتی ہے وہ کسی اور کو کا دل نہیں دکھاتی, وہ اپنے ہی وجود کے آدھے حصے کو زخمی کرتی ہے. اور جو دنیا میں اپنے ہی وجود کو مارنے کاٹنے لگے اس کی جگہ پاگل خانہ ہوتی ہے. اس کو ایک دن بھی گھر میں نہیں رکھا جائے. کوئی آدمی اگر اپنے ہی چاقو مارنے لگے, کوئی آدمی اگر اپنے ہی مارنے لگے تو آپ کیا کریں گے؟ آپ لے کے بھاگیں گے اس کو اسپتال, اور وہ بھی دماغی اسپتال. یاد رکھو یہ رشتہ اتنا پیار بھرا رشتہ ہے کہ جس شخص نے اس رشتے کے اندر رکھنا اندازی کی. اسی لیے شیطان سب سے زیادہ خوش ہوتا ہے, ابلیس سب سے زیادہ خوش ہوتا ہے اپنے اس شاگرد سے جو میاں بیوی کے درمیان غلط فہمی اور دوری پیدا کر دے اور تعلقات خراب کر دے. تو زوج کے لفظ کو اس آیت سے رکھ کر اور آدم کے اندر سے حوا کو پیدا کر دے, اور پھر اس آیت کو ہر نکاح کے موقع پر قیامت تک پڑھوانے کا رواج چلوا کے اتنا اہتمام کیا گیا ہے کہ بھائی اگر پہلے نہیں یاد تھا تو اب یاد کر لو کہ تم دونوں دراصل ایک ہی وجود کے دو حصے ہو. میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ جس انسان کو اور کچھ بھی نہ یاد رہے اگر یہی یاد رہا تو اس کی زندگی انشاءاللہ موت تک بڑی خوشگوار گزرے. دونوں کے درمیان محبتوں بڑا تعلق رہے گا, کبھی تعلقات میں کڑواہٹ نہیں آئے گی اور گھر ٹوٹنے نہیں پائے گا انشاءاللہ. وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً, اور پھر ان دونوں سے اللہ تعالیٰ نے بہت سے مرد اور عورتوں کو پیدا کر دیا. آدم اور حوا کا ذکر ہے, اور پھر فرمایا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا. فرمایا اس اللہ تعالیٰ کا دھیان کر کے تقوی کے ساتھ زندگی گزارنا جس کے نام پر تم ایک دوسرے سے سوال جواب کرتے. نکاح بھی ایک سوال جواب ہے. ایک خاندان اپنے بیٹے کے لیے دوسرے خاندان کی بیٹی کا دامن مانگتا ہے زندگی بھر کے ساتھ کے لیے. وہ خاندان اس خاندان کی شرافت پر بھروسہ کر کے اپنی نازوں پالی بیٹی کو زندگی بھر کے لیے اس کے حوالے کر دیتا ہے. فرمایا اللہ نے اس اللہ کا خیال رکھنا جس کے نام پر یہ سوال جواب ہو رہا ہے, اللہ کے نام پر یہ رشتہ ہو رہا ہے. دو اجنبی ہستیاں جو ایک دوسرے کو دیکھ بھی نہیں سکتی تھیں, یہ اللہ ہی کے نام کی تو برکت ہے بیچ میں کہ جہاں ایجاب و قبول ہوا اللہ کے نام کے حوالے سے وہاں وہ فاصلے سمٹ گئے. فرمایا اسے خیال رکھنا, ذرا ذرا کی بات پر رشتہ ٹوٹ جائے یہ وہی کرتا ہے جو اللہ کا خیال نہیں رکھے. اور پھر فرمایا ہوا ارحام, اور خونی رشتوں کا بھی خیال رکھنا. ہمارے قرآن ایک ہی آیت کے ایک ہی لفظ میں اتنا بڑا مضمون سمو دیا, تفصیل کا تو یہ وقت نہیں ہے, میں مختصراً اشارہ کروں انشاءاللہ اس کا بہت فائدہ ہوگا. عام طور سے گھریلو زندگی میں جو دوریاں پیدا ہوتی ہیں میاں بیوی کے درمیان, اس کا ایک بہت بڑا سبب یہ ہوتا ہے کہ دونوں کے دونوں سے یا دونوں میں سے کسی ایک سے دونوں طرف کے تعلقات بالکل یکساں محبت کے ساتھ بڑھتے نہیں جاتے. مثلاً بعض وقت بیوی کا جھکاؤ میکے والوں کی طرف زیادہ رہتا ہے, اور شوہر کو اور اس کے رشتہ داروں کو شکایت رہتی ہے کہ وہ تعلق جو اپنے میکے کے لوگوں سے یہ رکھتی ہے ہم سے نہیں رکھتی. بعض وقت شوہر سے یہ شکایت رہتی ہے بیوی کو کہ جو تعلق شوہر اپنے رشتہ داروں سے رکھتا ہے وہ بیوی کے رشتہ داروں سے نہیں رکھتا. بلکہ ہمارے سماج میں تو بعض جگہ پر مجھے نہیں معلوم یہاں کیا ہے معلوم سمجھا جاتا ہے, اگر شوہر اپنی بیوی کے رشتہ داروں کی عزت کرے تو اس پر لوگ تانے دیتے ہیں, اس کو بہت برا مانتے ہیں. یہ غلط ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی بیویوں کے رشتہ داروں کی بہت تکریم اور عزت کرتے ہیں, اپنی بیویوں کو موقع دیتے تھے کہ وہ ان سے ملیں, ان کی عزت کریں, کھلائیں پلائیں. یہاں تک کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کہ کوئی بہن نہیں تھی, لیکن جب بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں کوئی بکری ذبح کرتے, گھر میں کوئی ذبیحہ ہوتا, تو جب گوشت تقسیم کرنے کے لیے حضور حوالے کرتے تو بی بی خدیجہ کی سہیلیوں کے ہاں بھی بھجوایا کرتے. تو جوش میاں بی بی ایک دوسرے کے رشتہ داروں کو اتنا خیال رکھیں گے, پردے کے حدود کا پورا خیال کرتے ہوئے ان میاں بی بی کے درمیان ہر وقت ہر دن محبت بڑھتی ہی رہے گی, کبھی شکوے شکایت نہیں پیدا ہوگی. چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں اور حضور نے اس آیت کو نکاح کے موقع پر پڑھ کر یہ اشارہ دے دیا کہ دونوں طرف سے رشتوں کا دونوں کو خیال رکھنا چاہیے. ان اللہ کان علیکم رقیبا, اللہ تمہارا نگراں. لوگ یہ نہ سمجھیں کہ یہ تو میرے گھر کا پرائیویٹ معاملہ ہے, نہ تو مسجد کے مسجد وار جماعت کے ساتھیوں کو پتا چلے گا, نہ میرے حلقے کے امیر کو پتا چلے گا, نہ کسی کو پتا چلے گا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان اللہ کان علیکم رقیبا, میں نگراں ہوں تمہارا, میں دیکھ رہا ہوں گھریلو زندگی میں تم کیا کرتا ہو ایک دوسرے کے ساتھ اور ایک دوسرے کے رشتہ داروں کے ساتھ کرتے ہو. یہ پہلی آیت. دوسری آیت جو آپ پڑھا کرتے تھے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون. تقوی والی بات پھر دوہرائی گئی، اللہ کے حق کے مطابق تقوی اختیار کرو، اور یاد رکھنا موت تم کو ایسی حالت میں آنی چاہیے کہ تم 100% اللہ کے حکموں پر چلنے والے اور اپنی مرضی کو اللہ کی مرضی کے سامنے مٹا ڈالنے والے. یہ حاضر اکثر کہا کرتا ہے کہ نکاح کی محفل میں موت کی یاد دلانا، یہ ہمت اور مقام تھا سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا. اگر آپ نے شروعات میں کی ہوتی تو نکاح کی محفل میں اگر کوئی اور موت کی یاد دلانے کی ہمت ہی نہیں کر سکتا، اور اگر کوئی کرتا تو لوگ کہتے کہ کم سے کم نکاح کی محفل میں تو موت کا تذکرہ مت کھیلی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کبھی یہ بات نہ بھولتے تھے نہ بھولنے دینا چاہتے تھے کہ سب ٹھاٹ پا رہ جائے گا جب لاش چلے گا بن جانا. تیسری آیت آپ پڑھا کرتے تھے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما. اے ایمان والو، اللہ کے تقوی کے ساتھ زندگی گزارنا، پھر تقوی کی بات. وقولوا قولا سدیدا، اور جو بھی کہو پختہ سوچ سمجھ کر مضبوط بات ہے. یصلح لکم اعمالکم، اگر تم ایسا کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہارے کاموں کو ٹھیک ٹھیک بنا دیں گے اور تمہارے گناہوں کو معاف فرما دیں گے. جو اللہ اور اللہ کے رسول کی بات کو مان کر زندگی گزارے گا، یہ شک بہت بڑی کامیابی اسی کو ملے گی. اللہ تعالیٰ بہت مبارک فرمایا. یہ تین آیتوں کا مطلب میں نے بیان کیا، وقت ضرور لگ گیا، آپ حضرات کو پریشانی ہوئی ہوگی، لیکن میرا ضمیر گواہ ہی نہیں کرتا کہ کوئی بھی نکاح کی محفل ہو اس میں یہ تینوں آیتیں کا خطبہ تو پڑھ دیا جائے لیکن مطلب نہ بتائے. اللہ تعالیٰ مبارک فرمائے.
اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم اجمع بينهما بكل خير، اللهم اجمع بينهما بكل خير، اللهم بارك فيهما وبارك بهما وبارك عليهما وبارك لهما. اے اللہ، آپ کے بندے اور آپ کی بندیاں آپ کے حضور میں حاضر ہیں. اے اللہ، جمعے کی نماز کا وقت ہے. اے اللہ، اتنی دیر سے آپ کی حمد و ثنا اور توبہ و استغفار میں مشغول تھے. میرے مولا، جمعے کے فقیر اور سائل ہیں، اتنا خیال کر لیجئے کہ جمعے کے فقیروں کو عام طور پر آپ کے بندے بھی جو بہت غریب ہیں وہ بھی گھروں سے خالی ہاتھ واپس نہیں کرتے. اے اللہ، ہم جمعے کے فقیر ہیں، آج آپ سے آپ کی رحمت مانگنے آئے ہیں، مغفرت مانگنے آئے ہیں. اے داتا، اے کریم رب، آج ہمیں معاف فرما دیجیے، آج معاف فرما دیجیے، آج معاف فرما دیجیے. اے اللہ، دیکھیے آپ کے بندے بہت دیر سے بیٹھے ہیں اور بہت سے آپ کے بندے تو دھوپ میں بیٹھے رہے. اے میرے اللہ، اے اللہ، اے اللہ، یہاں گرمی برداشت کی ہے، اے اللہ جہنم کی گرمی سے بچا لیجیے، جہنم کی گرمی سے بچا لیجیے. اس رشتے نکاح کو قبول فرما لیجیے، اس میں برکت ڈال دیجیے، اس میں مسرت ڈال دیجیے، دونوں طرف کے لوگوں کے لیے، دلہا اور دلہن کے لیے، اور دونوں طرف کے تمام رشتے داروں کے لیے. اے اللہ، اس کو دینی اور دنیاوی ترقیوں کا ذریعہ بنائیے. اے اللہ، نظر بد سے بچائیے، نظر بد سے بچائیے. اے اللہ، نکاح سے ایمان مکمل ہوتا ہے. اے اللہ، ان دونوں کے ایمان کو مکمل کر دیجیے، اور ہم سب کے اے اللہ ایمانوں کو بھی مکمل کر دیجیے. اے اللہ، عصمت عطا فرما، عفت عطا فرما، پاکدامنی عطا فرما، صالح اولاد عطا فرما، صالح اولاد عطا فرما، صالح اولاد عطا فرما. روزی کی تنگی سے بچا، فقر و فاقے سے بچا، غربت سے بچا، ذلت سے بچا. اے اللہ، ذلت سے بچا، بزدلی سے بچا، بزدلی سے بچا، پست ہمتی سے بچا. اے اللہ، اے اللہ، یہ پورا مجمع آپ کے سامنے دامن پھیلائے بیٹھا ہے، جھولیاں پھیلائے بیٹھا ہے. اے اللہ، پتہ نہیں کیسی کیسی مرادیں ہیں، تمنائیں ہیں،
اے اللہ ہماری اچھی مرادوں کو پورا فرما، ہماری پاک تمناؤں کو پورا فرما، ہمارے سارے جذبوں کو پاک فرما. اے اللہ بہت گناہ لے کر آئے ہیں، بہت گناہ لے کر آئے ہیں اور مغفرت مانگنے آئے ہیں، معاف فرما دیجیے میرے اللہ. اے اللہ ایک فقیر بادشاہ کے دربار میں جب حاضر ہوتا ہے تو بادشاہ اس سے یہ نہیں پوچھا کرتے کہ کیا لے کر آئے ہو. اے اللہ بادشاہ تو فقیروں سے پوچھتے ہیں کیا لینے آئے ہو. اے اللہ آپ ہم سے یہ نہ پوچھئے گا کیا لے کر آئے ہو میرے اللہ. اے اللہ آپ سے بڑھ کر کوئی بادشاہ نہیں اور ہم سے زیادہ فتح ہار کوئی فقیر نہیں. ہم سے نہ پوچھئے گا کیا لے کر آئے ہو، ہم سے پوچھئے گا کیا لینے آئے ہو. اے اللہ ہم آپ سے کہہ دیں گے آپ کی رضا لینے آئے ہیں، معافی کا پروانہ لینے آئے ہیں، نفرت مانگنے آئے ہیں. اے اللہ ہمیں نیک بنا دیں، اے اللہ ہمیں صالح بنا دیں. اے اللہ بار بار آپ ہم سے تقوی کی بات کر رہے ہیں، آج ہم ارادہ کرتے ہیں اب تقوی والے بن کر رہیں گے. اے اللہ ہمیں بنا دیجیے تقوی، اے اللہ ہمیں تقوی والا بنا، اے اللہ ہمیں تقوی والا بنا دیں. اور تقوی والا بننے کے لیے اے اللہ جو آپ نے فرمایا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے اللہ ہمیں اپنے اچھے بندوں کی صحبت عطا فرما، اے اللہ اپنے نیک بندوں کی قدر عطا فرما. اے اللہ اس مسجد کو آباد فرما، اس بستی کو آباد فرما، علم سے، ذکر سے، اعمال دعوت سے، اعمال خدمت سے. اے اللہ ہماری ہر مسجد کو آباد فرما، ہر مسجد کو آباد فرما، ہر مسجد کو آباد فرما، ہر گھر کو آباد فرما، ہر گھر کو آباد فرما، ہر گھر کو آباد فرما. اے اللہ ہم جیسے آئے تھے مسجد میں ویسے ہی واپس نہیں جانا چاہتے. اے اللہ مندروں میں جا کر کوئی جہنم میں جائے تو سمجھ میں آتی ہے، لیکن مسجد میں آنے والے بھی جہنم میں چلیں. اے اللہ کیا ہوگا میرے اللہ کیا ہوگا. اے اللہ اپنے کرم سے ہم آئے ہیں یہاں، اپنے سارے گندگیوں اور دبوں سے پاک صاف ہو کے واپس جانا چاہتے. اے اللہ آپ ہی ہمیں دھو دیجیے، آپ ہمیں ابھی دھو دیجیے. اے اللہ ہمیں پاک صاف کر دیجیے، ہمارے نفوس کا تذکیہ کر دیجیے، ہمارے قلوب کو اطمینان دے دیجیے، ہمارے دلوں کو اطمینان کی دولت دے دیجیے. روزی میں برکت عطا فرما، اے اللہ روزی میں برکت عطا فرما. اپنے کرم سے جو مانگا ہے وہ بھی عطا فرما دیجیے، اور جو نہیں مانگ سکے وہ بھی عطا فرما دیجیے. وہ سب لمبا ہوتا اعلیٰ سعید خلق ہی سعیدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.